வாஷிங்டன்.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں نخبت مالک اور انجینئر ہیں بل اینڈراڈے۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے آج اس وقت پیش کی جانے والی مجلس مذاکرہ کا موضوع ہے امریکہ میں وسط مدتی انتخاب 2018۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بج چکے ہیں۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ urduviewer.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ اس وقت یہ پروگرام آپ فیس بک پر بھی سن رہے ہیں اور آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ٹول فری نمبر ہے 0800-777-789، 0800-777-789۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ اس وقت ہمارے مہمانوں کی فہرست ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں 2018 کے وسط مدتی انتخاب 6 نومبر کو ہو رہے ہیں۔ ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی صدارتی مدت کے دوران ہونے والے یہ پہلے وسط مدتی انتخابات ہیں۔ ایوان نمائندگان کی تمام 435 سیٹوں پر مقابلہ ہو رہا ہے، جبکہ سینٹ کی 100 نشستوں میں سے 35 کے لیے انتخاب ہوگا۔ انتخاب جمہوری عمل کے تسلسل کا حصہ ہوتا ہے اور ہر انتخاب سے پہلے مختلف سوال ابھرتے ہیں۔ کچھ تو ہمیشہ ہی سامنے آتے ہیں، جیسے ووٹروں کے ٹرن آؤٹ کا معاملہ ہے یا پھر ووٹروں کے فیصلے کے حوالے سے اہم مسائل اور موضوعات ہیں۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز امیدواروں کی صلاحیت، استعداد اور کارکردگی، ان کے عقائد اور سیاسی نظریات، سبھی کچھ ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اس مرتبہ وسط مدتی انتخاب سے پہلے وہ کیا عوامل ہیں جن کا جائزہ لینا ضروری ہے اور جو انتخاب کے نتائج کی ممکنہ طور پر ایک تصویر دکھا سکتے ہیں؟ ان سارے سوالات، موضوعات اور مسائل و عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں اپنے شرکاء سے۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈیموکریٹ علی مرزا، ریپبلکن ہیں ایم جے خان، پروفیسر آف لاء اور معروف تجزیہ کار ڈاکٹر طیب محمود، اور مصنف اور سوشل ایکٹیوسٹ بینا گوئندی۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔
السلام علیکم جی۔
اچھا، تو جیسا کہ ابھی ہمیں اپنی پروڈیوسر سے معلوم ہوا کہ ابھی ڈیموکریٹ علی مرزا صاحب ٹیلی فون نہیں اٹھا رہے، تو بہر طور ہم کوشش کریں گے کہ ان سے رابطہ ہو جائے۔ تو اس وقت ہم آغاز کرتے ہیں ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایم جے خان سے، کیونکہ ریپبلکن پارٹی اقتدار میں ہونے کی وجہ سے توجہ کا مرکز ہے۔ خان صاحب، ووٹروں کے نزدیک ریپبلکن پارٹی اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ بالکل سیدھا سوال۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن بہت امپورٹنٹ الیکشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ گزشتہ مڈ ٹرم الیکشن کے مقابلے میں اس الیکشن کی بہت زور و شور ہے، کیونکہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اس پہ توجہ دے رہی ہیں کہ اگر کانگریس چینج ہوتی ہے اور ڈیموکریٹک میجورٹی آ جاتی ہے تو شاید صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلات کا سامنا ہو۔ تو ریپبلکن جو ہیں وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ووٹرز کو لے کر آئیں اور ووٹ ڈلوائیں، اور دوسری طرف ڈیموکریٹس بھی اس وقت کافی جوش و خروش میں نظر آتے ہیں۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا کہ کس کے ووٹرز نکل کے آتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسی سیٹیں جو کہ ٹاس اپ سیٹس کہلاتی ہیں، جو کہ کسی طرح سے چینج ہو سکتی ہیں، اس پہ بہت زور و شور ہے۔ یہاں ٹیکساس میں سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، بہت ہی گہما گہمی ہے ان الیکشن میں، اور دونوں کینڈیڈیٹ جو ہیں بہت محنت کر رہے ہیں۔ ٹیکساس جو ہے اس کے بارے میں ڈیموکریٹ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کو جتانے میں کامیاب ہو جائیں، مگر ریپبلکن اسٹیٹ ہے تو ٹیڈ کروز صاحب بھی بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے پورے امریکہ میں اس وقت بہت ہی زور و شور ہے اس مڈ ٹرم الیکشن پہ، اور دونوں طرف سے ایون آپ کو پتا ہوگا کہ پریزیڈنٹ اوباما نے کیمپین میں حصہ لینے کا تہیہ کیا ہے، اور جارج بش جونیئر جو ہیں صدر جارج ڈبلیو بش، انہوں نے بھی سینٹ کینڈیڈیٹس کی مدد کرنے کے لیے کیمپین میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے۔ تو بہت ہی بڑا ہائی پروفائل الیکشن ہوگا یہ، اور اس کا بہت ہی دور دیر نتائج نکلیں گے. اگر ریپبلکن کی میجورٹی رہتی ہے کانگریس میں تو صدر ٹرمپ کے لیے کچھ آسانیاں رہیں گی, جس ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ان کے دوران میں ریپبلکن کانگریس نے ان کا ساتھ دیا ہے ہر طرح سے. اور مگر ڈیموکریٹس کی اگر میجورٹی آتی ہے تو کافی چینجز ہونے کے امکانات ہیں.
اچھا, اب ہم ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے علی اکبر مرزا, ان سے ہم رابطے کی کوشش کر رہے ہیں, ابھی تک ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا. جیسے ان سے رابطہ ہوتا ہم ان سے بات کرتے ہیں. اس وقت ہم ڈاکٹر طیب محمود سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ ملکی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں, برسر اقتدار ریپبلکن پارٹی, حزب اختلاف ڈیموکریٹ پارٹی کو سامنے رکھتے ہوئے, انتخابی سوالات اور تحفظات کو دیکھتے ہوئے, آپ کے خیال میں اس وقت کون سی پارٹی بہتر پوزیشن میں ہے اور کیوں؟
یہ تو کہنا جی بہت مشکل ہوگا, لیکن خان صاحب نے بھی کئی باتیں کی جن سے میں اتفاق کرتا ہوں. ایک تو ایسا ہے کہ مڈ ٹرم کے اپنے محرکات ہوتے ہیں, ایک کہ ووٹر ٹرن آؤٹ ذرا گر جاتا ہے, دوسرا یہ کہ جو وائٹ ہاؤس جس کے پاس ہو ان کی پرفارمنس ہسٹورکلی اتنی اچھی نہیں ہوتی. لیکن جو بڑی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں وہ ایسا یہ ہے کہ ایک تو دونوں پارٹیوں کی حیثیت تبدیل ہو رہی ہے. ریپبلکن پارٹی پہ تو کافی حد تک اب ٹرمپ کی لائن کا قبضہ ہو چکا ہے, لیکن ابھی بھی کچھ ریزسٹنس ہے پرانی اسٹیبلشمنٹ ریپبلکنز کی طرف سے. ڈیموکریٹک پارٹی میں تو میں یہ تک کہوں گا کہ جیسے خانہ جنگی ہو رہی ہے کہ پرانے سٹائل کی پارٹی اور جو نئی زیادہ لیفٹ کی پروگریسو پالیسیز کے کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز کا نتھارا ہوگا اس مڈ ٹرم میں کہ دونوں پارٹیاں کی اپنی شناخت اس کے بعد کیا ہوگی پالیسی کے بارے میں. اب رہا آپ کا ڈائریکٹ سوال, تو اس میں یہ ہے کہ بھئی الیکشن بھی بہت حد تک لوکل ہوتے ہیں, تو جو لوکل جگہوں پہ اپنے اپنے اس کے محرکات امیدواروں کے حوالے سے, فائنینشل سپورٹ کے حوالے سے اور ووٹر ٹرن آؤٹ کے حوالے سے ہوا کرتے ہیں. جہاں تک نیشنل کا تعلق ہے تو بہت سپلٹ ہے اس وقت ساری سوسائٹی. ٹرمپ صاحب شاید امریکی تاریخ کے شاید سب سے متنازع صدر ہیں, ان کی بہت سالڈ سپورٹ ہے, لیکن سالڈ سپورٹ جو ہے وہ تقریباً مطلب ہے 30-35% ہی الیکٹورٹ کے اندر ہے. اسی طرح شاید 30% کے قریب جو ہیں, 30-35% کے قریب وہ مطلب ہے اینی تھنگ بٹ ٹرمپ کی شکل میں ہے. تو اس وقت اتنی ڈیوائیڈڈ ہے سوسائٹی سیاسی طور پہ کہ کہنا مشکل ہوگا کہ اینڈ میں کیا رزلٹ سامنے آئے. لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس چیز کا بہت امکان ہے کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں ریپبلکن پارٹی اپنی میجورٹی لوز کر جائے. یہ میں شیورٹی سے تو نہیں کہہ سکتا, کل کا کسی کو پتا نہیں ہوتا, لیکن جو اس وقت تک پولز آ رہے ہیں اور جو نیشنل ٹرینڈ چل رہے ہیں. آخری بات میں یہ کہہ دوں کہ امریکی الیکشنز میں پچھلی کئی دہائیوں سے اب اکتوبر سرپرائز نامی چیز ہمیشہ ہو جاتی ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چیز ہو اکتوبر میں جو پہلے نہ دیکھ رہے ہوں لوگ اور جس کا انتخابات پہ بہت گہرا اثر ہو. اس میں اب ایسا ہے کہ جو جس کے پاس وائٹ ہاؤس ہوتا ہے اس کے پاس تو ویسے ہی بہت اپرچونٹیز ہوتی ہیں اکتوبر سرپرائز پیدا کرنے کے لیے. کوئی فورن پالیسی کے محاذ پہ کوئی کرائسس پیدا کر دیا, کوئی بڑی بات پیدا کر دی جس سے تمام لوگوں کی توجہ اس طرف بڑھ جائے. لیکن اس وقت ساتھ یہ بھی ہے کہ میولر صاحب کی جو انکوائری ہو رہی ہے ٹرمپ اور ان لوگوں کے خلاف, اس کے اپنا ایک اکتوبر سرپرائزز کا ہو سکتے ہیں. ابھی جیسے سب نے دیکھا کہ باب وڈ ورڈ کی کتاب آئی
جی.
آج کی خبر کہ مینیفورڈ جو ہے پلی بارگین کر رہے ہیں
جی, ان سب پر بات کرتے ہیں.
کوئی
جی.
بھی نئی چیز سامنے آ سکتی ہے جو کسی نے ابھی نہ دیکھی ہو اگلے 6 ہفتے کے دوران, جس کا کافی فیصلہ کن اثر پڑے الیکشن پہ.
اچھا, اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں اور بینا گوئندی سے ہم بات کریں, ہم بتائیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت فیس بک پر بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں, جن میں شریلا بیگ, دولت بیگ ہیں, اس کے علاوہ فقیر غلام حیدر ہیں, رئیس ریاض حسین مہر ہیں, خالد وزیر, منظور احمدانی, خالد امین خان, اکمل خان, عمران سمون, محمد نبی, امیر جان چانڈیو, میر قابض خان, ماہر شریف, رحمت خان, اور اکبر زمان، ظہیر الدین مہر، صفدر علی، عثمان غنی، علی حیدر مختار وانی، شبیر نجم، ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے نام ہیں، مجھے معاف کیجیے گا اگر سارے نام میں نہ پڑھ سکوں۔ ارشد خان کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ٹرمپ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اس الیکشن میں آئینہ دیکھ لیں گے، اگر امریکی ان کی کارکردگی سے مطمئن نہ ہوئے تو ان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ ہم اپنے سننے والوں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے ماہرین موجود ہیں، تو ان سے بات کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ اس بارے میں اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات جس کے بعد بہت ساری صورتحال جو ہے تبدیل ہو سکتی ہے ریپبلکنز کے لیے بھی اور ڈیموکریٹس کے لیے بھی، اس صورت میں کہ کس کو واضح برتری حاصل ہو جاتی ہے ایوان میں اور سینٹ دونوں میں۔ تو بینا سے بات کرتے ہیں۔ بینا، آپ نہ صرف لکھتی ہیں بلکہ معاشرے میں مختلف گروپس کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ رہتا ہے، آج کل ووٹروں میں انتخاب کے حوالے سے کیا رجحان دیکھتی ہیں ریپبلکن پارٹی یا پھر ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے؟
جی شکریہ بہجت، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک دیتی ہوں کہ اپنے ایسے وقت میں جب دنیا میں بہت سے جگہوں پہ تبدیلی ہو رہی ہے، اس وقت آپ نے ایک ایکٹیوسٹ کے طور پہ مجھے بھی اس پروگرام میں شامل کیا، کیونکہ اس الیکشن کی سب سے خوبصورت جو بات سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخی بنیادوں پہ اس میں وومن ایکٹیوسٹ جو ہیں اس کی کمپین میں بہت شامل ہو رہی ہیں۔ جی، یہ ایک ہمارے اس مڈ ٹرم الیکشن جو ہمارا اس سال نومبر میں ہونا ہے اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آج تک جو ایک تو خواتین کی پوری ہماری جو فیصد جتنی ہماری 535 کل ایوان میں اور سینٹ میں جو ہاؤس میں جتنی سیٹیں ہیں اس میں 83 سیٹیں صرف خواتین کی ہیں اور 22 غالباً سینٹ کی خواتین ہیں۔
جی،
اس میں اس دفعہ یہ کیا ہے کہ نہ صرف ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے لیے بلکہ یو نو لائک سینٹ کے لیے بھی خواتین کی 40% کے طور پہ ڈیموکریٹ نے خواتین کو نامزد کیا ہے اپنے نمائندگی کے لیے، تو یہ ایک بہت خوبصورت چیز کھل کے سامنے آئی ہے۔
ہاں، اس کے بعد جی اس کے بارے میں ہم آگے چل کے تفصیل سے بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ 1900 اگر وہ کامیاب ہوتی ہیں امیدوار، جو جس کے بارے میں خیال ہے کہ کوئی 34 کے قریب امیدوار کامیاب ہو سکتی ہیں خواتین، تو 1992 کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا جبکہ یہ تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ 24 تھی۔ تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بنا بات کو، اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ خان صاحب، نومبر کے کانگریس کے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عوامی مقبولیت پر قریبی نگاہ رکھے ہوئے ہیں جو اس وقت اوسطاً 42% کی سطح پر ہے، لیکن تازہ ترین 3 سروے رپورٹوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدر کی مقبولیت کی شرح 40% سے بھی نیچے چلی گئی ہے، جو ریپبلکن پارٹی والوں کی نگاہ میں جن کی نظر نومبر کے وسط مدتی انتخابات پر لگی ہوئی ہے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ریپبلکنز کے لیے جائزے کس حد تک پریشان کن ہیں اور حقیقتاً نتائج پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں؟
جی، سب سے پہلے تو یہ بہت ضروری ہے بات جو جیسے آپ کے دوسرے صاحب نے فرمایا کہ الیکشن جو ہیں لوکل الیکشن ہوتے ہیں، جیسے کانگریس مین کا جو الیکشن ہے تو اس کے اپنے علاقے میں اس کی کیسی مقبولیت ہے اور کتنا اس کو انکمبنسی کا اس کو فائدہ ہے۔ انکمبنٹ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ کانگریس میں اور سینٹ میں آپ دوبارہ الیکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انکمبنسی کی ایک بہت بڑی ایک فائدہ ہوتا ہے ان لوگوں کو اور بہت بڑا چانس ہوتا ہے ان کو دوبارہ ری الیکٹ ہونے کا۔ دوسری بات یہ کہ صدر کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ ضرور ہے اور وہ اس کے میں کمی ہوئی ہے دوسرے کے مقابلے میں، مگر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے لوگ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت سی ایسی چیزیں انہوں نے کی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو کہ چاہے اس سے امریکن جنرلی اگری کریں یا نہ کریں مگر ریپبلکن پارٹی کے لوگ اس سے اگری کرتے ہیں۔ مثلا جو ٹیکس ریفارم وہ لے کر آئے ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کے لیے ان کی ہسٹری میں ہمیشہ سے ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے جس کو وہ فیور کرتے ہیں۔ اسی طرح سے امیگریشن کے اوپر جو ان کا اسٹینڈ ہے اس پہ بھی ریپبلکن جو ہیں ان سے وہ اگری کرتے ہیں، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جو فارن پالیسی کی جو چیزیں ہیں تو ریپبلکن پارٹی میں یہ تو ضرور ہے کہ دیر از اے ٹسل بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ ریپبلکن اور ٹی پارٹی گروپس یا یہ جو ٹرمپ صاحب کے سپورٹر ہیں، مگر جو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کا میں نے بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ ہے یا فیڈرل ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے،
اس میں ریپبلکن یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے ہونے کی وجہ سے یا ریپبلکن میجورٹی ہونے کی وجہ سے ان کو آسانی رہے گی ان اپوائنٹمنٹس کے سلسلے میں. تو یہ جو ایشوز ہیں اس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی پرسنل چاہے وہ کچھ بھی کا ہو یا ان کا ٹویٹنگ کا یا ان کی جو ایشوز ان کے آتے ہیں اسکینڈلز ان کے آتے ہیں وہ اس کو اس لیے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ان کے جو میجر ایشوز ہیں جیسے اپائنٹمنٹس آف ججز ہے سپریم کورٹ کے ججز ہے ٹیکس ریفارم ہے امیگریشن کا مسئلہ ہے ڈی ریگولیشن جو ٹرمپ صاحب نے کی ہے اس پہ ریپبلکن جرنلی ان سے یو نو ایگری کرتے ہوئے ان کو اپنے لوگوں کو جتانے میں مدد ضرور کریں گے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے ایٹ اینڈ آف دا ڈے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس کے ووٹرز نکل کے آتے ہیں. اگر ڈیموکریٹس نے جس طرح سے انہوں نے اپنے کیمپین میں بہت زیادہ اس وقت جوش و خروش پایا جاتا ہے اگر ڈیموکریٹس ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو مڈ ٹرم الیکشن میں ڈیموکریٹس کی ٹرن آؤٹ اتنا اچھا نہیں رہتا. اگر ڈیموکریٹس اپنا ٹرن آؤٹ بڑھا لیتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ وہ چینج لا سکے کانگریس میں اور ایون سینٹ میں, مگر یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا ڈیموکریٹس کے لیے بھی اور ریپبلکن پارٹی کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس انرجائز ہیں ڈیموکریٹس کی انرجائز ہونے کی وجہ سے یہ جیسے صدر اوباما نے اپنی کیمپین میں جب حصہ لیا تو اس سے ریپبلکن بھی انرجائز ہو رہے ہیں. تو دونوں طرف سے بہت جوش و خروش پایا جاتا ہے اس الیکشن میں اور جس نے بھی اپنے ووٹرز نکال لیے آ کے ووٹ ڈالنے کے لیے اس کی کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے.
اچھا خان صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, ریپبلکن پارٹی افیلیٹ ہیں اور ابھی ڈیموکریٹ علی اکبر مرزا ہمارے ساتھ ہیں. مرزا صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, ہم پروگرام کو شروع ہوئے ہم اچھا ہم بات کر رہے ہیں آج وسط مدتی انتخابات کی, جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے تو صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ فروغ پاتی ہوئی امریکی معیشت پر ٹھوس دھیان کے نتیجے میں ریپبلکن پارٹی نومبر میں ایوان نمائندگان اور سینٹ میں زیادہ نشستیں برقرار رکھ پائے گی اور تازہ ترین سروے رپورٹ جن میں ان کی مقبولیت کی شرح کم ہے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. تو مرزا صاحب کیا ایک فعال اور نشو و نما پاتی معیشت ریپبلکنز کے حق میں انتخابی نتائج کو بہتر کر سکے گی؟ ڈیموکریٹس اس بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں؟
دیکھیے یہ یقیناً ریپبلکن پارٹی کو اس بات پہ بڑا ناز ہے کہ انہوں نے اکانومی اتنی بہتر کر دی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ ان کی فیور میں ہیں اور ان کو ووٹ ملیں گے. لیکن اگر آپ پولنگ کو دیکھیں تو پولنگ کا پرسنٹیج جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی اور ان لوگوں کا بھی جو کانگریس میں کس کے لیے ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں ریپبلکن کے لیے یا ڈیموکریٹس میں, اس میں بھی ان کا پولنگ پرسنٹیج لو ہے. لیکن یہ کہ پولنگ پہ ہمیں ریلائے نہیں کرنا چاہیے, پولنگ کئی دفعہ غلط ثابت ہو چکی ہے. لیکن اکانومی کے حوالے سے لوگ بڑی دو چیزیں لوگ بڑی سختی سے محسوس کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اکانومی بہتر ہونا شروع ہو چکی تھی اوباما کے ہی دور میں اور یقیناً پچھلے دو سال میں بھی اکانومی بہتر میں بہتری کی رفتار صحیح رہی ہے, لیکن جو بہتری ہوئی ہے وہ وال اسٹریٹ میں اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو میں اور امیروں کو جو ٹیکس دیے گئے ہیں سپر رچ لوگوں کو اس سے ان کو فائدہ ہوا ہے. جہاں تک لو انکم کے لوگ ہیں یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوا ہے, اکانومی کے اثرات ان تک نہیں پہنچے ہیں ابھی بھی اسپیشلی لوور کلاس کو. دوسری چیز یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ نے سینکشنز لگائی ہیں ٹریڈ ٹیرفز لگائے ہیں چائنا پر برطانیہ اور جرمنی پر دوسرے ملکوں پر کینیڈا پر, اس کی وجہ سے جو بہت سے ایسے علاقے خصوصاً وہ علاقے کے جنہوں نے 2016 میں ٹرمپ کو ووٹ دیے تھے ان لوگوں کو معاشی طور پر دھچکا لگا ہے اور وہ کنسرن ہے کہ آگے ان کی آگے چل کر ان کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا, جس کے لیے صدر ٹرمپ نے ان کے لیے ایک بلینز آف ڈالرز کی بیل آؤٹ اسکیم ٹائپ انٹروڈیوس کرنا چاہیے کہ جس میں ان کو پیسے دیے جائیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ لوگ وہ پیسے جو ہے متبادل نہیں ہے اس ٹریڈ کا کہ جو وہ کرتے آئے ہیں اور جس سے ان کو فائدہ پہنچا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اور ان کی جو دوسری پالیسیز ہیں صرف اکانومی واحد پالیسی نہیں ہے جو
جی مرزا صاحب, ہم ان سب کے اوپر الگ الگ بھی بات کر رہے ہیں, آگے جا کے میرے یہ بھی سوالات آئیں گے تو اس کے بارے میں ہم الگ سے بعد میں دوبارہ بات کرتے ہیں. اب ہم ایک اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کون نے نیو یارک میں وفاقی استغاثہ کے ساتھ وعدہ معاف بننے پر اتفاق کر لیا, اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ انتخابی مہم کی مالیاتی بے ضابطگیوں, بینک دھوکہ دہی اور ٹیکس چوری میں ملوث تھے. خبروں کے مطابق تفتیشی عہدیداروں اور کون کے درمیان عدالت سے باہر معاہدہ طے پایا. عدالت سے باہر ہونے والا یہ معاہدہ صدر ٹرمپ کے لیے قانونی پیچیدگی میں اضافہ کر سکتا ہے. ڈاکٹر طیب محمود جو کہ قانونی ماہر بھی ہیں, اس تناظر میں قانونی سطح پر صدر کے لیے کتنی مشکلات ہیں اور ان مشکلات کا وسط مدتی انتخابات میں ووٹروں کے فیصلے پر کس حد تک اثر مرتب ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, پچھلے 16 مہینے میں جب سے چیز چل رہی ہے وہ تقریباً ہر ہفتے ہر مہینے اس کی شکل جو ہے اس طرف جا رہی ہے جو ٹرمپ صاحب کے لیے مشکلات پیدا کرے. ابھی آپ نے کوہن صاحب کی بات کی, کل ہی مینفورڈ صاحب نے بھی پلی بارگین کی ہے, تو اس کا ایک تو نتیجہ یہ, اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہو یہ تو ہمیں علم نہیں, لیکن یہ ہمیں علم ہے کہ تقریباً روز ہی یا ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی خبر نکلتی ہے اس حوالے سے, انویسٹیگیشن کے حوالے سے, جو وائٹ ہاؤس کو اور ٹرمپ صاحب کو ڈیفینسو پہ ڈال دیتی ہے. تو وہ ایک طرح سے چائنیز ٹارچر سمجھ لیجئے, قطرہ قطرہ ہوتا ہے لیکن جب بہت زیادہ قطرے ایک ہی جگہ پڑے تو وہ خام تو ڈالتا ہے. تو یہ کہنا کہ اس انویسٹیگیشن کا اثر نہیں ہوگا یہ تو درست نہیں ہوگی چیز, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے آنے والے کم از کم 6 ہفتے جو جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز متوقع نہیں جس کا فائدہ ٹرمپ صاحب کی طرف جائے. اس وقت نقصان کی ہی بات ہو رہی ہے. یہاں تو پریزیڈینشل پارڈن کی گفتگو شروع ہو گئی ہے, لیکن پریزیڈینشل پارڈن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت آئے گی اور اس کا کوئی فائدہ ہوگا, کیونکہ پارڈن اگر وہ کرتے ہیں تو اس کا بہت ریئیکشن آئے گا. میں جلدی سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس پہ ایک جلدی سے بات کہہ دوں کہ جیسے سب نے کہا, ٹرن آؤٹ کا بہت پہ بڑا انحصار ہے, اور ٹرن آؤٹ میں دو چیزیں یاد رکھنی. ایک تو بینا صاحبہ نے بھی جیسے کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ بہت خواتین اس دفعہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں, تو اگر خواتین کی اور اب کی پارٹیسپیشن بڑھتی ہے ووٹنگ میں بھی اس وجہ سے, اور اگر خاص طور پہ جو ینگ لوگ ہیں 18 سے 25 سال کی عمر والے جن کا رویہ جنرلی ٹرمپ صاحب کے ساتھ الائن نہیں ہے, چاہے وہ انوائرمنٹ کا سوال ہو, چاہے وہ امیگریشن کا سوال ہو, چاہے وہ نسلی تعلقات کا سوال ہو, تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ گروپ خواتین کا اور ینگ لوگوں کا تناسب ذرا بڑھا, اور دوسرا وہ کہ جو جنہیں آپ سوئنگ ووٹر کہتے ہیں, یاد رکھیے کہ تقریباً 45% ایک طرف اور 45% دوسری طرف, وہ تو ہمیشہ ہی دونوں پارٹیوں کو ووٹ مل جاتے ہیں, لڑائی ہو رہی ہوتی ہے یا بیچ میں 10% کی, تو اس 10% میں یہ ہے کہ خاص طور پہ جو پرانی انڈسٹریل بیلٹ تھی, اوہایو, پینسلوینیا, مشیگن, یہ لوگ کافی افیکٹ ہوئے ہیں, یہ جو ٹیرف نئے لگائے تو کافی انڈسٹری اس سے امپیکٹ ہوئی ہے. دوسرا کہ جو ایگریکلچرل بیلٹ ہے, آئیوا ہوا, کینسس ہوا, ایسی جگہوں پہ بھی کافی اثر پڑ رہا ہے, اور یہاں کے جو سوئنگ ووٹر ہیں ان علاقوں کے, وہ جھکے تھے ٹرمپ صاحب کی طرف آخری الیکشن میں. تو اب یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ جو نومبر میں الیکشن ہوگا اس میں یہ پرانی انڈسٹریل بیلٹ کے عام لوگ اور ایگریکلچرل بیلٹ کے عام لوگ کس طرح ریئیکٹ کریں گے, کہ آیا وہ جا کے ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیں گے یا وہ گھر بیٹھ کے میں ایک طرح سے شامل نہیں ہوں گے ووٹ میں. تو میں سمجھتا ہوں میرے اپنے اندازے میں اس کا بہت انحصار اس پہ ہوگا کہ 18 سے 25 سال کی عمر کی ووٹنگ کا تناسب کیا ہوتا ہے, اور ایگریکلچرل بیلٹ اور اولڈ انڈسٹریل بیلٹ کے میں جو ورکنگ کلاس ہے ان کے ووٹنگ کا تناسب کیا ہوتا ہے.
شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. کچھ اور نام ہم پڑھ دیں جو ہمارے ساتھ ہیں. چودھری صغیر ہیں, احمد زاہدی ہیں, فاروق احمد ہیں, سید زوار حسین شاہ ہیں, اور محمد اشرف ہیں, دولت خان ہیں, ملک کرم خان ہیں, محمد سنیم ہیں, امین المومنین ہیں, میاں شاہد حمید ہیں, ریاض خان, ارشاد خان, فیاض خان, اور غزنفر ناصر, ابو احمد سالم, محمد سلیم, اور نیال خان ماری بلوچ کچھ اور نام ہے ہمارے ساتھ، ہم ان کے تھوڑے دیر کے بعد ان کے بھی نام ضرور پڑھ کے سنائیں گے، اور اس بات کو کہتے ہوئے کہ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. اب بات ہم کرتے ہیں بینا سے. بینا، اس مرتبہ جیسا کہ آپ پہلے ہم بات کر رہے تھے اور میں نے کہا کہ آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ بس مدتی انتخاب میں ریکارڈ تعداد میں خواتین حصہ لے رہی ہیں، اور جو کہ ہم نے کہا کہ 1992 کا ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے جو 24 کا تھا، کیونکہ عام خیال یہ ہے کہ 30 سے 40 تک خواتین اس انتخاب میں کامیاب بھی ہو سکتی ہیں اگر یہ کوئی بڑی مبالغہ آمیزی نہ ہو. لیکن سوال میرا یہاں پر خواتین کی تعداد کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے سیاسی میدان میں سرگرم ہونے کی وجہ آپ کیا دیکھتی ہیں؟
اس میں یہ سوال آپ کا بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ دیکھیں اس وقت خواتین کی تعداد جو مجموعی طور پر معاشروں میں ہے وہ نہ صرف برابر ہے بلکہ کسی حد تک کسی پوائنٹ پہ زیادہ ہے تمام معاشروں میں اگر ہم عمومی طور پہ جائزہ لیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک معقول وجہ یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کو اس طریقے سے سمجھا نہیں جاتا، ان کی آواز کو اس طریقے سے دیکھا نہیں جاتا، اور اتنا ان کی آواز کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ دے کین اونلی ناٹ رن دی الیکشن بٹ دے کین ون دی الیکشن. یہ سلوگن اس دفعہ یہ بڑھ کے سامنے آیا ہے، اور اس لیے اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے جو خواتین کے اندر ایک میں ایکٹیوسٹ کے طور پہ، اور میں جب ان کی کمپین جو کہ آپ نے دیکھا اس دفعہ کمپین بھی خواتین نے بہت زیادہ چلائی ہے، ایکٹیوسٹ جو خواتین ہیں وہ کمپین کا حصہ رہی ہیں، اور وہ بشمول اب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور دیگر جو ہمارے ایشوز ہیں ان کے ساتھ. لیکن ان کے ساتھ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ خواتین کو نہ صرف گھر کے باہر نکل کے وہ ایک معاشروں میں برابری کی سطح پہ کام کر رہی ہیں اور وہ ہر چیز میں ہیں، لیکن پھر بھی ان کی نمائندگی، کیونکہ ان کے خواتین کی ایک اپنی سوچ ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ معاشروں میں نہ صرف برابری پہ بلکہ محبت کے ساتھ، اور جیسے ہمارے ہاں ابھی یہ دیکھیں کہ ایک سب سے بڑا جو ہولناک فائرنگ کے اور یہ اس طرح کے جو اسکولوں اور پبلک پلیسز میں ہو رہے ہیں، اس میں وہ اپنے آپ کو انسیف فیل کرتی ہیں. وہ اس لیے چونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ان ایشوز کو اس ڈیپتھ پہ جا کے سوچا جائے، اور جب ہماری نمائندگی سینٹ میں اور ریپرزینٹیٹیو ہوں گے ہمارے ایوانوں میں تو تب ان کی بات آگے تک پہنچ سکتی ہے. تو میرا خیال یہی ہے کہ یہ آج کی جو سپر پاور ہے وہ خواتین کو اگر ہم کہیں اس الیکشن میں تو وہ بہت مناسب ہوگا، اور یہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے وہ سمجھتی ہیں کہ وہ آگے بڑھ کے مردوں کے، یہ نہیں اس میں ایکویلٹی کی بات نہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ جائیں، اس میں یہ ہے کہ جس انداز سے خواتین سوچتی ہیں کہ مرد شاید اس انداز سے نہیں سوچ سکتے کچھ پہلوؤں کو، تو چونکہ معاشروں میں نمائندگی برابر ہے تو ان کے سوچنے کا انداز بھی برابر ہوگا، اور معاشرے کی درستگی بھی اسی انداز سے انہیں نازک جو ہمارے سوچنے کے انداز ہیں ان کو بھی محبت بھرے جذبات کے ساتھ سامنے لے کے آگے برابر لایا جائے.
اچھا، بہت شکریہ بینا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہم پروگرام جہاں رنگ آپ راؤنڈ ٹیبل آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. مجلس مذاکرہ کا اہتمام آج ہم نے اس جگہ پر کیا ہے، اور امریکہ میں وسط مدتی انتخابات جو 2018 کے نومبر میں ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر طیب محمود، ریپبلکن ایم جے خان، اور ڈیموکریٹ علی اکبر مرزا، اور ویمن ایکٹیوسٹ اور آتھر بینا گوئندی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد واپس ہیں کچھ اپنے مزید سننے والے جو ہمارے ساتھ اس وقت فیس بک پر ساتھ دے رہے ہیں، ان کے نام بھی ہم ضرور پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، راؤنڈ ٹیبل آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے۔ کچھ اور کالرز ہمارے ساتھ ہیں جو کہ فیس بک پر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، عدنان حسین گوپانک، محمد اکرم، گل اسلام وزیر، کامیاب گل، ساگر دین، عادل اوکاس، محمد عاصم صدیقی، رانا علی رضا۔ رانا علی رضا، ان کا دو دفعہ یہ لکھا ان کا نام سامنے ہمارے ساتھ آیا ہے، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہم پھر آغاز کرتے ہیں ریپبلکن ایم جے خان صاحب سے، پھر ہم مختلف اسی طرح سے رائے ہم لیتے جا رہے ہیں جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا۔ خان صاحب، آئیے اب ان کچھ ان مسائل اور ایشوز کا جائزہ لیتے ہیں جن پر بین الاقوامی سطح پر بھی تحفظات کا اظہار ہوا اور ظاہر ہے کہ داخلہ سطح پر ان کے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر طیب محمود انہیں کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ایک بڑا معاملہ چین کے ساتھ تجارتی تنازع کا ہے، جہاں گھریلو سطح پر ارزاں چینی مصنوعات کی بڑی بھرمار ہے، ان کی کھپت بھی ہے۔ ایران کے جوہری سمجھوتے سے علیحدگی ایک اور معاملہ رہا۔ اس نوعیت کے جو ہٹ کر کیے جانے والے فیصلے ہیں، ان کا ووٹروں پر کس حد تک اثر آپ دیکھتے ہیں؟
جی، پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے الیکشن کیمپین میں بھی یہ باتیں کی تھیں کہ ٹریڈ جو ہے ہمارا ڈیفیسٹ مختلف ممالک سے، اس پہ وہ نظر ثانی کریں گے، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ مگر ایک بہت امپورٹنٹ بات جو سمجھنی چاہیے کہ جب سوویت یونین کا ڈاؤن فال ہوا، اس کے بعد امریکہ اسٹینڈ اپ ٹو بی دا اونلی سپر پاور اینڈ دا بگیسٹ اکنامک پاور۔ چائنا نے پچھلی چند دہائیوں میں اکنامیکلی بہت ترقی کی ہے، اور چائنا اپنا انفلوئنس اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف استعمال کرتے ہوئے بڑھا رہا ہے، چاہے وہ افریقہ میں ہو، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ہو، پاکستان کے تھرو ہو۔ اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنا کی اس طرح کی جو ایکسپینشن ہے، اکنامک ایکسپینشن کے بعد جو انفلوئنس چائنا کا بڑھے گا، اس سے امریکہ کے انفلوئنس کو خدشہ ہے۔ اور تو یہ ایک صرف ٹریڈ کی مسئلہ نہیں ہے، یہ آئی تھنک اوور آل ورلڈ ڈومیننس اور ورلڈ پہ جو انفلوئنس ہیں سپر پاورز کے، اس کی بھی یہ ایک میں سمجھتا ہوں سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور یہ صرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حد تک محدود نہیں رہے گی، آئی تھنک یہ اگلی چند دہائیوں تک یہ سلسلہ چلے گا کہ چائنا کی ایکسپینشن کو امریکہ کس حد تک کنٹین کر سکتا ہے، اور چائنا کس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپینڈ اکنامک سپر پاور بنانے کی کوشش میں جو لگا ہوا ہے، اس میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اوور آل گلوبل ایشو ہے، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چائنا اینڈ امریکہ جو ہے وہ اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور کسی حد تک جا کے یہ آج مستقبل قریب میں تو شاید اس کا فیصلہ نہیں ہو، بٹ لانگ ٹرم میں اس کی ریمیفیکیشن بہت زیادہ ہے۔
اچھا مرزا صاحب، گزشتہ کچھ عرصے سے امیگریشن کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ کو کافی تنقید کا سامنا رہا ہے، حال ہی میں خاص طور پر سرحد پر بچوں کو والدین سے جو الگ کرنے کا معاملہ دنیا بھر کی توجہ کا مرکز رہا۔ اس نوعیت کی صورتحال کے بارے میں ڈیموکریٹس کا موقف ظاہر ہے کہ واضح ہے، امیگریشن کے حق میں بہت ساری بات بھی ان کی طرف سے آتی ہے، یہ صورتحال کس حد تک فیوریبل ثابت ہو سکتی ہے الیکشنز کے اندر؟
جی یقیناً، امیگریشن کے حوالے سے ملک کے تقریباً تمام لوگ، چاہے ان کا ریپبلکن پارٹی سے تعلق ہو، انڈیپینڈنٹ ہو یا ڈیموکریٹ ہو، سب اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ ایک بروکن سسٹم ہے اور اس میں وسیع پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ جو جس رفتار سے امیگریشن اس ملک میں ہوتا رہا ہے، اس پہ نظر ثانی کی اور اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ لیکن بنیادی طور پر سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ واضح اکثریت امریکہ کی کہ یہ اس کنٹری کی بنیاد امیگریشن پر رکھی گئی ہے، لہٰذا کسی نہ کسی حد تک امیگریشن کو کنٹینیو رہنا چاہیے۔ اس کے پیچھے بہت سے انٹرنل پولیٹیکل مسئلے بھی ہیں، کیونکہ جو نسلی مسئلہ ایک طرح سے سامنے آیا ہے امیگریشن کے حوالے سے 2016 کے الیکشن میں اور اس کے بعد سے اب تک چل رہا ہے، پولیٹیکل ووٹس کا مسئلہ ہے، کیونکہ مائنورٹیز کو جو ہے زیادہ تر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں ایشوز ایسے ہیں کہ جو یقیناً ڈیموکریٹس کو عزیز ہے وہ اس معاملے میں اوپن پالیسیز کے حامی ہیں ریپبلکنز کے مقابلے میں، لیکن یہ ایک دو دھاری تلوار بھی ہے امیگریشن ایشو. اگر اس کو ریپبلکن صحیح طریقے سے کیش کریں اور اس طرح کا کوئی جسے کہتے ہیں کہ لیبل ڈیموکریٹس پہ اگر لگ گیا کہ جی اوپن بارڈرز اینڈ نو سیکیورٹی، نو بارڈرز اینڈ نو سیکیورٹی والی پالیسی چاہتے ہیں ڈیموکریٹس، تو یہ یقیناً ڈیموکریٹس کے خلاف بھی جا سکتی ہے بات. لیکن اس وقت جو عوام میں ایک رجحان ہے ووٹنگ کے حوالے سے وہ اینٹائی ٹرمپ بہت زیادہ ہے، اور جہاں تک ووٹرز کے باہر آنے کا تعلق ہے، یہ گفتگو پہلے بھی ہوئی ہے اور میں اس موضوع پہ نہیں بول سکا،
بعد میں بھی ہم بات کریں گے.
میں ایڈ کرنا چاہوں گا اور مثال دوں گا، کیونکہ میرا تعلق نیو یارک سے ہے، تو میں ابھی یہاں پر جمعرات کو 13 سپتمبر کو الیکشن ہوئے ہیں گورنر کے، اٹرنی جنرل کے، اور پرائمریز ہوئی ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی. تو میں اس میں ایک مثال دوں کہ 2014 میں یہی گورنر کومو کی جب پرائمری ہوئی تھی سپتمبر میں، تو ٹوٹل 500,000 لوگ ووٹ ڈالنے آئے تھے، لیکن ابھی تھرسڈے 13 سپتمبر کو، جو کہ بالکل ہی آف ڈیٹ تھی، ہمیشہ الیکشن ٹیوزڈے کو ہوتے ہیں، یہ تھرسڈے کو ہوئے تھے، اس کے باوجود 1.2 million یعنی ڈبل سے بھی تھوڑا زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ڈیموکریٹک پرائمری میں، جبکہ کینڈیڈیٹ انکمبنٹ جو ہے اپنے گورنر کومو، ان کی وہ وہی تھے، تو نئے ووٹرز بہت سارے آئے. تو ایک انتھوزیازم ہے ڈیموکریٹک ووٹرز میں اور اوور آل صدر ٹرمپ کی پالیسیز کے حوالے سے اور ان کی ذات اور ان کی شخصیت کے حوالے سے، اور جو کانگریس میں ان ایکشن ہے اور جو پالیسیز کانگریس میں ہوئی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، ماحولیاتی ایشوز کے حوالے سے، یعنی کلائمیٹ چینج وغیرہ کے حوالے سے، تو پھر فارن پالیسی کے بھی حوالے سے، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹس بڑی تعداد میں آئیں گے، اور انڈیپینڈنٹس کی جو بہت بڑی ایک تعداد ہے، لیکن ڈیموکریٹس کو کوشش کرنی ہوگی کہ وہ ان کو اپنے ساتھ ملائیں ان ایشوز پہ، اور امیگریشن کی بات کو اس انداز سے کریں کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جیسے ہم ملک کی سیکیورٹی سے بالکل لاپرواہ ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ہی اوپن بارڈر رہیں کہ ہر کوئی شخص جب چاہے اس ملک میں داخل ہو جائے. ہمیں اس پہ ایک بہت ہی معتدل پالیسی رکھنا چاہیے، لیکن اس معتدل پالیسی اور الفاظ کی بھی بنیاد یہی ہونی چاہیے کہ یہ ملک امیگریشن پہ قائم ہوا تھا، امیگریشن اس ملک کا کلچر کا حصہ ہے اور اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے.
اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر طیب محمود سے بات کریں، ایک میں اپنے کالر کا جواب دینا چاہوں گی جنہوں نے فیس بک پہ ہمیں جوائن کیا، اور وہ لکھتے ہیں عارف محمد صاحب ان کا نام ہے، کہتے ہیں کہ آپ خبریں بہت اچھی ہیں لیکن آپ اینٹی پاکستان نیوز دے رہے ہیں. تو بھائی میرے، اگر آپ میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں تو آج تو ہم اس پروگرام میں صرف امریکہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پاکستان کا ایک بار بھی تذکرہ بھی نہیں آیا، اس لیے کہ یہ امریکہ کے جو 2018 میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات ہیں اور جو یہاں کے لیے بہت اہم موضوع ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور رہی بات یہ کہ جو آپ نے لکھا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر آپ ہماری خبریں سنیں تو آپ کو اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ اس میں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جتنا ممکنہ طور پر جو سچائی کی خبر ہے، صداقت کی خبر ہے، وہ آپ تک پہنچا دیں. اور انیل ناکرا صاحب، آپ کا یہ گلہ سر آنکھوں پر کہ ہمارے بہت سارے کالرز جو ہیں وہ بھارت سے ہیں اور سنتے ہیں ہمیں، تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اپنی نشریات کا آغاز کرتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت کا وقت بھی بتاتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لسنرز وہاں پر بھی موجود ہیں. تو آپ بالکل اس بارے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں ہمارے سننے والے ہیں ان کی دلچسپی کی تمام خبروں کو اور باتوں کو ذہن میں رکھا جائے. تو واپس آتے ہیں پروگرام کی طرف، ڈاکٹر طیب محمود سے ہم بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر، ڈیموکریٹس ٹرمپ انتظامیہ کے پہلے 2 برس کے دوران سامنے آنے والی صورتحال کے تناظر میں انتخاب میں اپنی کامیابی کے بارے میں پر امید ہیں، لیکن ریپبلکنز کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے پہلے بھی روایتی طریقوں سے ہٹ کر اپنی پارٹی کی قیادت کی تھی اور اب بھی ان کا طریقہ کار یہی ہے، تو پھر اور وہ یہ کامیابی سے کی ضمانت جو ان کو دیتا ہے. آپ اس پس منظر کے حوالے سے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی کامیابی کے امکانات دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں الگ طریقہ کار صدر ٹرمپ کی وجہ سے؟
پہلے صدر ٹرمپ اور ریپبلکنز کی بات کر لیں. جی ہاں، صدر ٹرمپ بہت افیکٹو رہے ہیں اپنے بیس کے حوالے سے, اور اس وجہ سے جتنا ان کی سوچ کا اور ان کی پرسنالٹی کا کنٹرول تھا ریپبلکن پارٹی میں دو سال پہلے, وہ ضرور بڑا ہے. لیکن اور دوسری طرف جہاں تک ڈیموکریٹ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے الیکشن یہ جو آنے والا ہے اس میں جیت جو ہے وہ زیادہ ممکن ہو گئی ہے, کیونکہ اپنا بیس کو زیادہ سولیڈیفائی کرنا, مسئلہ یہ ہے کہ ہم پرائمری نہیں کرنے جا رہے, جنرل الیکشن کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں دوسرے لوگوں کو بھی بات کرنی پڑے گی, جن میں صدر ٹرمپ کی مقبولیت جیسے آپ نے پہلے کہا تھا میں کمی آئی ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس میں زیادہ ایک پیچیدہ سچویشن ہے. پہلی تو بات یہ کہ جب وہ الیکشن ہارے 2016 کا, تو ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ شیل شاک میں پارٹی چلی گئی, زیادہ بات نہیں ہوئی, زیادہ اس بھرپور انداز میں اپوزیشن نہیں دکھائی گئی جس طرح دکھانی چاہیے, کوئی نئی بات, نئی پالیسی, نئی راہیں سامنے نہیں لائی گئیں. لیکن اس کے بعد 6 مہینے کی شیل شاک ہونے کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی متحرک ہوئی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نئی آوازیں جو اب تک اتنی نہیں سنی جاتی تھیں, خاص طور پہ پروگریسو ونگ کی طرف سے, خواتین کی طرف سے, یوتھ کی طرف سے, وہ زیادہ بڑھ کے سامنے آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی زیادہ انرجائزڈ پارٹی ہے, اسی طرح جیسے ریپبلکن پارٹی آج سے 4 سال پہلے ٹی پارٹی موومنٹ کے عروج کی وجہ سے متحرک تھی. آیا وہ یہ متحرک ہونے کا اثر الیکشن پہ پڑے گا, یہ سوالیہ نشان ہے, اور اس کا جواب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرن آؤٹ پہ ہوگا. اچھا. کہ اگر خواتین کی اور یوتھ کی اور یہ جو افیکٹڈ بلو کالر ورکر ہیں انڈسٹریل بیلٹ کے اور افیکٹڈ فارمرز ہیں فارمنگ بیلٹ کے, اگر ان کی تعداد زیادہ باہر آئی تو ڈیموکریٹک پارٹی میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ زیادہ سولیڈیفائی ہوگی. جو ان کا پروگریسو ونگ ہے, اب تو کئی جگہ سوشلسٹ کا نام ساتھ لیا جاتا ہے ڈیموکریٹک سوشلسٹ کا, ان کو زیادہ تقویت ملے گی, اور میں اس سے کافی دور رس میں سمجھتا ہوں نتائج ہم دیکھیں گے. بلکہ میرا تو خیال ہے کہ اگر انہوں نے یہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو جیت لیا تو اس کا کبھی امکان ہے کہ جو پرانی لیڈرشپ ہے نینسی پلوسی اور ان کے ساتھیوں کی, ان کو شاید ہٹایا جائے اور نئی آوازیں اور زیادہ ینگر آوازیں سامنے آئیں.
ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ اس سے پہلے کیونکہ میرے پاس ابھی اسی جس سلسلے میں آپ سے میں بات کر رہی تھی اسی میں باقی لوگوں کے ساتھ بھی سوال تھے, لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ پروگرام کا وقت بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے. ایک بڑا اہم سوال ہے آپ سے, وہ میں بات کر لوں, پھر میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ اپنے جو پارٹیسپینٹس ہیں اربینا سے بات کرنا چاہوں گی. کہ روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کے ایک پول سے پتا چلتا ہے کہ ملک میں تقریباً نصف تعداد چاہتی ہے کہ کانگریس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کا آغاز کرے, لیکن ابھی ڈیموکریٹس کی طرف سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. 2016 کے صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت, صدر کی طرف سے ممکنہ طور پر انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننا, یا پھر کچھ اور بے ضابطگیوں کے تناظر میں مواخذہ ہونے کے امکانات کیا ہے؟
دیکھیے, یہ مواخذہ جو ہے یہ کافی ایکسٹریم قدم ہوتا ہے. اس میں پہلی تو ضرورت ہوتی ہے کہ صرف ناراضگی کی بنیاد پہ یا چارجز کی بنیاد پہ ایسی چیز نہیں آ سکتی, کہیں کوئی چیز ثابت ہو کہ انہوں نے یا قانونی طور پہ یا اخلاقی طور پہ کوئی ایسی چیز کی ہے جس کی قانون میں گنجائش نہیں ہے, تو پھر بات اس طرف چل سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک شاید اور 6 مہینے یا 12 مہینے میں ایک طرف تو میولر صاحب کی انکوائری کی طرف سے کیا اور چیزیں سامنے آتی ہیں, اور دوسرے جو ان کے اخلاقی مسائل چند خواتین کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس وقت اخباروں کی اور عدالتوں کی بھی زینت بنے ہوئے ہیں, ان میں اگر کوئی اور بات سامنے آتی ہے, یا پھر جس قسم کی چیزیں بوب وڈورڈ نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ کیسے ہو رہی ہے, وائٹ ہاؤس کیسے چل رہا ہے, کیسے وائٹ ہاؤس کے خود جو لوگ ہیں وہ امریکہ کو ٹرمپ سے بچانے میں لگے ہوئے ہیں, تو یہ جیسے سب کو پتا ہے نیو یارک ٹائمز میں انونیمس کے نام سے ایک کالم بھی شائع ہوا کسی سینئر وائٹ ہاؤس کے نمائندے کا. تو یہ تین ایریا ایسے ہیں کہ جس میں اگر کوئی اور خبر یا کوئی اور چیز سامنے آتی ہے تو بات امپیچمنٹ کی طرف بڑھ سکتی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت امپیچمنٹ کا کوئی اتنا امکان ہے, کیونکہ کانگریس کو بہت زیادہ کیئرفل ہو کے چلنا پڑتا ہے ایسی چیز میں. اگر آپ اوور شوٹ کر دیں اور اپنی ہمت سے زیادہ بڑی بات کر دیں اور اس میں ناکامی ہو تو اس کے پھر کئی سال تک خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت یہی ہوگی کہ ذرا اور تدبر اور پیشنس سے کام لیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ اگلے 6 مہینے میں 10 مہینے میں ان تینوں محاذوں پہ, میولر انکوائری پہ جو یہ خواتین کے ساتھ ان کے چپ کرانے کے مسئلے چل رہے ہیں, اور تیسرا وائٹ ہاؤس کو رن کرنے کے حوالے سے اگر کوئی اور بری خبریں سامنے آتی ہیں تو شاید اس طرف پیش رفت ہو.
اچھا خان صاحب, اب آپ بتائیے گا کہ اگر وسط مدتی انتخاب میں ریپبلکنز اپنی اکثریت کو برقرار نہیں رکھ پاتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک آسان ہو سکتی ہے؟
جی, سب سے پہلے تو میں آپ کے سامعین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس الیکشن میں, مڈ ٹرم الیکشن میں, دو ہماری مسلمان خواتین جو کہ امیگرینٹ کمیونٹی سے ہیں پہلی دفعہ الیکشن میں ہو کے آئیں گی اور کانگریس میں حصہ لیں گی. ایک فلسطینی ہیں مشیگن سے اور ایک سومالی ہیں منیسوٹا سے. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ امیگرینٹ مسلم جو ہیں, جو نئے مسلمان ہیں, ان کی بھی ریپرزنٹیشن اب کانگریس میں ہے. جو آپ نے سوال کیا, دیکھیں اگر تو ملر صاحب کی کاروائی کے بعد, انویسٹیگیشن کے بعد کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جس میں وائلیشن آف دا لا ہو, لا بریکنگ ہو یا کوئی جس طرح کی چیز ہو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے, تو چاہے وہ ریپبلکن کانگریس ہو چاہے ڈیموکریٹک کانگریس ہو, آپ نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ نکسن صاحب کو ریپبلکن کانگریس نے, ریپبلکن سینٹ نے ان کو مجبور کیا تھا.
وہاں بھی وڈ ورڈ صاحب کا نام آتا ہے ویسے خان صاحب.
جی,
وہاں بھی وڈ ورڈ صاحب کا نام آتا ہے ساتھ.
ہاں ہاں ہاں, بالکل بالکل بالکل. تو اگر تو کوئی ایسی چیز آتی ہے جس میں انہوں نے واقعی کوئی ایسی قانون شکنی کی ہے, تو اس میں چاہے ڈیموکریٹ ہوں چاہے ریپبلکن ہوں, وہ کاروائی اپنی پوری کریں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر مڈ ٹرم الیکشن میں ڈیموکریٹک میجورٹی آ جاتی ہے کانگریس میں, تو بہت سی کانگریشنل کمیٹیز جو ہیں وہ انویسٹیگیشن یا ہائرنگ شروع کر دیں گی بہت سی چیزوں کے اوپر, اور جو کہ ڈیموکریٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ریپبلکن کانگریس جو ہے اتنی تندوہی سے انویسٹیگیشن کو یا ہیئرنگ کو نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے. اور کیونکہ کانگریس میں میجورٹی پارٹی جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے ساری کمیٹیز کو, تو اگر ڈیموکریٹس کی میجورٹی آ جاتی ہے تو بہت سی کمیٹیز میں ہیئرنگ شروع ہو جائیں گی, انویسٹیگیشن شروع ہو جائیں گی, جو کہ اس وقت تک اس حد تک نہیں ہو رہی. تو یہ سب سے بڑا خطرہ ہے ٹرمپ صاحب کو اور ملر کی رپورٹ کے آنے سے پہلے کا. اس کے بعد اگر ملر کی رپورٹ میں کوئی ایسی چیز آتی ہے تو ظاہر ہے وہ کارروائی ہوگی. جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے, سینٹ کا فلپ ہونا ڈیموکریٹک میجورٹی وہ اتنی آسان نہیں ہے. اور ایک چیز آپ کے سامعین کو میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ نیشنل پول اور نیشنل جو ہم دیکھتے ہیں ٹرینڈ, وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ لوکل ٹرینڈ بھی وہی ہو.
جی,
کیونکہ لوکل الیکشن میں آپ کا جو کرنٹ کانگریس مین ہے یا اس کے خلاف جو لڑ رہے ہیں, ان کی اپنی لوکل پالیٹکس کیا ہے, ان کے کیسے بیانات ہیں, ان کی کیسی کارروائی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر نیشنل پول ایک طرف سے بتا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے خلاف لوگ ہیں یا ان کی پالیسیز کے خلاف ہو رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹرانسفر ہو سکے لوکل الیکشن میں بھی, کیونکہ انکمبنسی کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اور اتنے 30-40 سیٹوں کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھنا یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ کس طرح ہوتا ہے, اور اگر ڈیموکریٹ واقعی بڑی تعداد میں نکل کے آ جائیں اس الیکشن میں تو کافی حد تک ان کو کامیابی کے چانسز ہو سکتے ہیں.
مرزا صاحب, اگر ڈیموکریٹ سیوان میں اور سینٹ میں وسط مدتی انتخاب میں برتری حاصل کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں موجودہ صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک کا امکان ہے کیا؟ اگر ہے تو کس حد تک؟
اس سے پہلے کہ میں اس امکان کی بات کروں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے ڈیموکریٹس امپیچمنٹ کا سوچ رہے ہوں یا وہ کریں یا نہ کریں, لیکن ایک بات طے ہے کہ ان کو اس وقت امیچیور طور پر امپیچمنٹ کی کوئی بات نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ ریپبلکن ووٹرز میں وہ جوش و خروش نہیں ہے الیکشن میں باہر آ کر ووٹ ڈالنے کا, ڈیموکریٹس میں یہ جوش و خروش زیادہ ہے. اگر ڈیموکریٹس نے اس طرح کی باتیں شروع کی کہ وہ اقتدار میں آ کر ٹرمپ کو امپیچ کریں گے, تو پھر جو ان کا بیس ہے اور جو لوگ اپنے آپ کو ریپبلکن ووٹرز کے طور پر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان چاہے ان کو صدر ٹرمپ کی شخصیت سے اور ان کے انداز حکومت سے اختلاف ہی کیوں نہ ہو اور ان کی ذاتی کمزوریاں جو ہیں اس سے اختلاف ہی کیوں نہ ہو, لیکن ایک ریپبلکن کے طور پر وہ
ریپبلکن حکومت دیکھنا چاہتے ہیں, پھر ان میں بھی جوش و خروش پیدا ہوگا کہ بھائی ہمارا صدر ایک امپیچ ہو سکتا ہے اگر ڈیموکریٹس کی اکثریت آ گئی, لہٰذا وہ پھر جوش و خروش سے ووٹ لینے کے میں ووٹ دینے کے لیے باہر آ سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو ریسنٹلی ٹرمپ نے بھی اسی طرح کی باتیں کی ہیں مختلف ریلیز میں کہ یہ لوگ مجھے امپیچ کرنا چاہتے ہیں, یہ اگر آئے تو میری حکومت کو گرانے کی کوشش کریں گے وغیرہ وغیرہ, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے لوگ ریپبلکن ووٹرز میں کوئی جوش و خروش پیدا ہو اور وہ ووٹ ڈالنے آئے. تو یہ گفتگو ابھی تو فی الحال ہونی ہی نہیں چاہیے. اب جہاں تک الیکشن کے بعد اگر ڈیموکریٹس کی میجورٹی آ جائے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے امپیچمنٹ سے پہلے, کیونکہ یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے, یہ کوئی جسے کہتے ہیں اسٹریٹ پالیٹکس سے ہٹ کر بہت ہی سنجیدگی سے اس پہ غور کرنا پڑتا ہے, اس کی قانونی اور سیاسی امپلیکیشنز پہ نظر رکھنی پڑتی ہے. تو یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جبکہ مزید کوئی ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ جو امپیچمنٹ کا جواز پیدا کر سکیں. اگر امپیچمنٹ کا جواز پیدا کرنے والی کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی تو انکوائریز وغیرہ کمیٹیز ہو سکتی ہیں, کمیٹیز میں مختلف ان کی پالیسیز کے حوالے سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ گہرائی میں جا کے اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے, اس کی مخالفت کی جا سکتی ہے, ان کی پالیسیز کی مخالفت ہو سکتی ہے, مختلف ڈپارٹمنٹس میں جو بدعنوانیوں کے ٹریول کے حوالے سے ذاتی گھروں پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے حوالے سے پہلے بھی کیبنٹ کے کچھ ممبرز ریزائن کر چکے ہیں اور ان پہ یہ الزامات آئے تھے, تو اس حوالے سے انکوائریز وغیرہ کافی ہو سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے یہ انکوائریز وائٹ ہاؤس کے حوالے سے بھی ہوں. لیکن امپیچمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ امپیچمنٹ کی کوئی پاسبلٹی ہے. جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مزید اگر کوئی چیز سامنے ایسی آ گئی کہ جو واقعی ایک ٹھوس جواز ایک سالڈ ریزننگ دے سکتی ہو امپیچمنٹ کا تو پھر
اس پہ غور کیا جا سکتا
جائے گی. لیکن اس وقت یہ کوئسچن جو ہے تھوڑا سا امیچور ہے.
جی اچھا, ڈھارم والا سے شوکت علی انجم ہیں, جلدی سے بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آخری دو منٹ ہیں. جی انجم صاحب
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. لائن کٹ گئی ڈھارم والا صاحب کی. بینا آپ سے میرا خیال ہے پروگرام کا آخری سوال ہوگا کہ دو منٹ ہمارے پاس ہیں. ہلو.
ہاں جی میں عرض کر رہا ہوں, میڈم
جلدی
شوکت علی انجم ڈھارم والا سے عرض کر رہا ہوں. میڈم بات دراصل یہ کہ اکتوبر جو ہے نا سرپرائز وہ چینج ہوگا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں جو لوگ ہوتے تھے وہ اسی کو ووٹ مطلب اسی پارٹی کو ووٹ دیتے تھے بطور اقتدار ہے, لیکن اب کیا ہوگا.
اتنی لمبی بات نہیں, آپ کو پتا ہے ڈھارا والا شوکت علی صاحب اتنی لمبی بات نہیں کر سکتے, یہ تو ہمارے سارے ہمارے اینالسٹ پہ رہنے دیجئے نا, تجزیہ تو وہ کرتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. بینا آپ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رابطے میں, انتخاب میں ووٹ دیتے ہوئے آپ کے خیال میں ووٹروں کے نزدیک سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے جس پر وہ ریپبلکن یا پھر ڈیموکریٹ پارٹی کی حمایت یا مخالفت میں ووٹ ڈالتے ہیں؟ آخری سوال, آخری ڈیڑھ منٹ.
جی بالکل وحشت, یہ ایک بہت میں سمجھتی ہوں آج کے دور میں جو ایک گلوبل ویلج کا تصور ہمارے ہاں ہے دنیا کے ہر خطے میں, آپ یہ سوچیں کہ عوام کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے امن, اور اس کے بعد معاشی جو ان کی سطح ہے اور پھر سماج, یہ ساری چیزیں مل کے یہ ایک عوامی سطح پہ آپ کے الیکشن کی سرٹینٹی کو اور آپ کی ہار اور جیت کا فیصلہ کرتی ہے. اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ابھر کے سامنے آ رہی ہے وہ امن ہے, اور جب تک ہمارے ہم پیس کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں یا ہم آگے سے بڑھ کے ہم جو ہماری ایسی پالیسیز ہم بنائیں جس میں کہ ہم نسل پرستی کو پیچھے رکھ چھوڑ دیں, اور ہم چونکہ آج کی دیکھیں نوجوان نسل جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو وہ یہ آج کے اس گلوبل ویلج میں وہ چاہتے ہیں امن ہو اور ایک چینج چاہتے ہیں, جو کہ پرانی روایات جو ہیں ان کو اگر ہم ساتھ لے کے چلتے بھی ہیں لیکن ہم نئے آنے والے
جو وقت ہے اس کے لیے
مطابق چلتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت بہت جلدی ختم ہو گیا, میرے بہت سارے سوال باقی بھی بچ گئے. ہمارے ساتھ تھے ماہر قانون پروفیسر آف لا ڈاکٹر طیب محمود, سینٹر فار گلوبل جسٹس کے ڈائریکٹر سیاٹل سے. ہمارے ساتھ تھے ریپبلکن ایم جے خان صاحب, ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹ علی اکبر مرزا, اور ہمارے ساتھ تھیں آتھر اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں بینا گوئندی. میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں نخبت ملک اور انجینئر بل اینڈراڈی. بہجت کو اجازت دیجیے پروگرام ختم کرنے کی, آپ سے ہماری ملاقات اب پھر ہوگی انہی پروگراموں میں. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ میں صدیوں میں آنے والا تباہ کن سمندری طوفان ہریکین فلورنس جمعے کو نارتھ کیرولائنا کی ساحل سے ٹکرایا, جس میں لہروں اور بارش کے سبب کئی لوگ ہلاک ہوئے اور جس میں ان کی جانیں بچانے کا سلسلہ جاری تھا. دنیا بھر میں سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ عالمی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ایسے قدرتی آفات وقتاً فوقتاً دنیا میں شدید تباہی مچائیں گے. اقوام متحدہ کا ماحولیاتی ادارہ یو این ای پی سے منسلک میٹ آفس کے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر قمر الزمان چودھری بتاتے ہیں کہ ہریکین فلورنس جیسے سمندری طوفان میں شدت کیوں نظر آئی ہے.
پہلے تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو کاربن ایمیشنز کی وجہ سے وہ جو ہیٹ ابزارب کرنے کی کیپیسٹی ہے ایٹماسفیئر کی وہ بڑھ گئی ہے, اور ہیٹ ابزارب کرنے سے جو وارمنگ ہو رہی ہے اور گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو ایونٹس ہیں ان کے اندر ایریٹکنیس ہوتی جا رہی ہے. ورنہ پہلے ہوتا تھا کہ جو ویدر ایونٹس آتے تھے اس کے لیے ویل ڈسٹریبیوٹیڈ رین فال ہوتی تھی, اب وہ یا تو بہت زیادہ ڈرائینس آ جاتی ہے اور جو ایونٹس بنتے ہیں ان کے اندر اتنی شدت آ جاتی ہے لوکلائزڈ وارمنگ کی وجہ سے کہ ان کی جو انٹینسٹی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سائیکلون کے اندر جو ونڈ اسپیڈ ہے بہت زیادہ ایکسٹریم ہو جاتی ہے یہ ہریکینس کے اندر, اور پھر وہ رین فال کی جو کوانٹیٹی ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے.
ڈاکٹر چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے تیاری تو کی ہے لیکن ابھی بہت کام باقی ہے.
پاکستان چند دنیا کے ممالک ہے جہاں پر ایک ڈیڈیکیٹڈ کلائمیٹ چینج منسٹری موجود ہے, اور اس کے بعد نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی ہے, اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن فریم ورک بنا ہوا ہے, لیکن یہ کہ جتنی فنڈنگ ریکوائرڈ ہے وہ یقیناً ابھی تک پرووائڈ نہیں کی جا سکی, اس لیے جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے جو پالیسی اور ایکشنز ریکوائرڈ ہیں کلائمیٹ چینج چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے پاکستان میں, وہ ان کے اندر ابھی اتنی تیزی نہیں آئی. لیکن امید یہ ہے کہ یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے پاکستان میں اور اس کے اندر خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان نے کلائمیٹ چینج کے چیلنج کا ذکر کیا اپنی پہلی نیشنل ایڈریس کے اندر, تو ہوپ فلی وہ اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے اس پہ زیادہ توجہ دیں گے اور زیادہ فنڈنگ ریکوائرڈ فنڈنگ پرووائڈ کریں گے.
یہ تھے بین الاقوامی موسمیاتی تبدیلیوں پر مشیر ڈاکٹر قمر الزمان چودھری. احمد کمال قدرتی آفات سے نمٹنے کا ادارہ این ڈی ایم اے سے منسلک رہے ہیں, اس وقت وہ سرکار کے ساتھ بطور چیف انجینئر تعینات ہیں. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں آنے والا سمندری طوفان ہریکین فلورنس میں اس قدر طاقت تھی کہ امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک بھی اس کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں تھا.
جی, میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج اب ایک ریئلٹی ہے, ہائیسٹ لیول پہ ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا ہے, اور جب ہائیسٹ لیول پہ ہم اس کو ریکگنائز کریں گے تو میرے لیے اور کسی کے لیے بھی امپورٹنٹ بیس پاس کے آنے والے اس قسم کے طوفان یا زلزلے اور وہ ساری چیزیں ہیں, تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور گلوبلی جو ٹیمپریچر چینجز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی انسرٹن سچویشن کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی جگہ پہ خواہ وہ کتنی ہی ڈیولپڈ کیوں نہ ہو وہ ہو سکتی ہے. جو اس وقت امریکہ میں سچویشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سیویرٹی کی اگر میں بات کروں تو وہ انتہا کی ہے. میں نے اس میں یہ سمجھا کہ شاید آپ کا سسٹم تو سارا ان پلیس ہے, آپ کے پاس بہترین اکوپمنٹ ہے, مے بی مین پاور بھی ہو اور فائٹنگ فورس بھی ہو, لیکن اس کی جو سالانہ ایک ہر وقت تیاری کی حالت میں رہنے کی کیفیت ہے وہ اس میں مجھے نظر نہیں آتی.
ان کا کہنا تھا کہ یہ طوفان پاکستان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے.
ہمیں ہر وقت تیاری کی حالت میں رہنا ہے. ہم نے اپنے کوسٹل کہہ لیجیے کہ جو بیلٹ ہے وہاں پہ وہ تمام پریپیئرنس کے میئر جو اس میں ہم کسی حد تک ابھی پیچھے ہیں وہ ہمیں لینے چاہیے. اور ہمارا پاسٹ 10 years یہ بتاتا ہے کہ دیر از اے پروگریسو انکرشن آف کوسٹل ایکٹیویٹی ٹوورڈز پاکستان کوسٹ. اس میں ہم نے فیڈ سائیکلون, ہم نے یمجن سائیکلون اور اشوبا اور پھر نیلر, یہ 4 cyclones ہماری کوسٹ پہ آئے اور ان میں سے 2 نے لینڈ فال ان کی ہوئی عمان کے اوپر. اگر پاکستان میں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے. ہمیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے خصوصی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی.
یہ تھے سرکاری مشیر احمد کمال, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں